ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سورہ عالم نشرہ کی آخری دو آیتیں ہیں جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان دو آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکائیے، محنت کیجئے، وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ، اور اپنے پروردگار ہی سے لو لگائیے، اس کی طرف توجہ کیجئے. اب دیکھیے ان آیات کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جب اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکائیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مصروفیات کیا تھی؟ دین کی نشر و اشاعت اور جو ہے آپ کے فرائض منصبی جو ہیں، جو آپ سے متعلق ہیں، گویا اس میں آپ کو دین کو پھیلانے کا آپ کو مکلف بنایا گیا تھا. تبلیغ، تدریس، تعلیم اور لوگوں کی تربیت، یہ آپ کی مصروفیات تھی. انہی مصروفیات سے جب آپ فارغ ہو جائیں تو پھر آپ اپنے آپ کو تھکائیے، یعنی روزانہ کی جو آپ کی مصروفیات ہے، آپ کے فرائض منصبی ہیں، ان فرائض منصبی سے فارغ ہونے کے بعد جو اوقات اور لمحات آپ کو میسر آ جائیں تو اس وقت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو کر آپ اپنے آپ کو تھکائیے، یعنی اتنی عبادت کیجئے کہ آپ کا جسم تھک جائے. یہ آپ کو باری تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کی جا رہی ہے. یہاں اس آیت میں عبادت سے مراد نفلی عبادات ہیں، اس لیے کہ جو فرض عبادتیں ہیں اس کے لیے تو فراغت کا انتظار نہیں ہے. فرض عبادات تو آدمی کو ہر حال میں انجام دینی ہی دینی ہے. کوئی آدمی یوں کہنا چاہتا ہو کہ آج میں ذرا مصروف زیادہ ہوں اس لیے میں ظہر کی نماز نہیں پڑھوں گا, یہ ایسا نہیں ہو سکتا. ظہر کی نماز جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ نے فرض بنائی ہے, فرض قرار دیے. آپ کو ہر حال میں اس کے لیے وقت نکالنا ہی نکالنا ہے. یہ نہیں کہ فرصت ملے تو پڑھنا ہے, نہیں, بلکہ گویا آپ کو اس کی ادائیگی آپ پر لازم قرار دی گئی ہے. اب یہ جو فراغت پر موقف نہیں, اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ جب فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکائیے, تو اس سے مراد نفلی عبادتیں ہیں. مثلا نفل نماز ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, ذکر اللہ ہے, تسبیحات ہیں. اس آیت کے ذریعے سے گویا ایک سبق یہ دیا جا رہا ہے, اس بات کو ایک ذرا اچھی طرح سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ ایک مومن کے صبح سے لے کر شام تک کی زندگی میں جتنے کام ہوتے ہیں, اگر وہ مومن ان کاموں کو صحیح نیت اور صحیح طریقے سے انجام دے تو یہ سارے کام اس کے لیے موجب اجر و ثواب ہیں. مثلاً کوئی آدمی اگر روزی کمانے کے لیے جو ہے وہ ملازمت کر رہا ہے, نوکری کر رہا ہے, تو اب اگر یہ نوکری جو ہے صحیح نیت سے ہو کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر کچھ حقوق لازم کیے ہیں, میرے اہل و عیال کے, میرے بوڑھے ماں باپ کے اور کچھ محتاج متعلقین کے, ان حقوق کو گویا ادا کرنے کے لیے میں یہ روزی کما رہا ہوں, اور اس روزی حلال طریقے سے ملازمت نوکری جو ہے وہ بھی ایسی ملازمت اور ایسی نوکری ہے جس کو شریعت نے اجازت دی ہو, جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہو, تو اب دونوں باتیں, نیت بھی اس کی درست ہے اور طریقہ بھی اس کا درست ہے, اس کی یہ ملازمت اور نوکری جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے, عبادت بن جاتی ہے. یا مان لیجئے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے تجارت کرتا ہے, تجارت اس لیے کرتا ہے کہ میرے اوپر اپنے بیوی بچوں کے جو حقوق ہیں, ماں باپ کے جو حقوق ہیں, اس تجارت کے ذریعے سے جو میں کماؤں گا حلال طریقے سے, اس کو کے ذریعے سے میں ان کے حقوق کو ادا کروں گا. اور ساتھ ہی ساتھ تجارت کا جو طریقہ حلال شریعت مطہرہ نے بتلایا ہے اس کے مطابق وہ تجارت کرتا ہے, نیت بھی درست ہے اور طریقہ بھی درست ہے, اس کی یہ تجارت بھی کیا ہے, عبادت ہے. اسی طریقے سے اور مباح کام جو ہیں شریعت نے جن کو اس کے لیے جائز قرار دیا ہے, ان مباح اور جائز کاموں کو صحیح نیت سے اور صحیح طریقے, شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ انجام دیتا ہے, وہ سارے مباح کام اس کے حق میں کیا بن جاتے ہیں, عبادت. مثلاً کھانا کھا رہا, کھانا کھاتے وقت اگر اس کی نیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری جان کا بھی میرے اوپر حق لازم کیا ہے, ان لنفسک علیک حقا, حدیث میں آتا ہے کہ تمہاری ذات کا اور تمہاری جان کا بھی تم پر حق ہے, اپنے اسی حق کو ادا کرنے کے لیے میں کھانا کھا رہا ہوں. اور کھانے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا, کھانا بھی حلال طریقے سے حاصل کیا ہو اور ساتھ ہی ساتھ بسم اللہ پڑھ کر دائیں ہاتھ سے ان تمام آداب کی رعایت کرتے ہوئے جو کھانے کے لیے شریعت نے بتلائے ہیں, پھر اس کا یہ کھانا بھی کیا ہے, عبادت. اسی طرح اگر ایک آدمی سوتا ہے تو سونے میں بھی یہ مباح کام ہے, ویسے اصالتاً یہ عبادت نہیں ہے. لیکن اگر سونے میں اس کی نیت یہ ہے کہ میں سو کر کے اپنے جسم کو ذرا راحت پہنچاتا ہوں تاکہ اس کی اپنے کام کو انجام دینے کے نتیجے میں جو تھکاوٹ پیدا ہوئی ہے وہ دور ہو جائے, اور دوبارہ میں جو ہے چاقو چوبند ہو کر اپنے فرائض منصبی کو ادا کروں, اس نیت سے سو رہا ہے. سونا بھی گویا اس غرض سے اپنے نفس کا حق ادا کرنے کے لیے, اور اس نیت سے اس کے نتیجے میں طبیعت میں جو چستی پیدا ہوگی, جو نشاط پیدا ہوگا, اس نشاط کے ذریعے سے میں اپنے فرائض منصبی کو اچھی طرح انجام دے سکوں گا. یہ نیت ہے, اور اس نیت کے ساتھ ساتھ پھر سونے کا جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, دائیں کروٹ پر سوئے, سوتے وقت کی جو دعا ہے وہ دعا پڑھ کر کے سوئے, یہ ساری چیزوں کی رعایت کرتے ہوئے سوئے گا. یہ سونا جو مباح اور جائز کام تھا, اس طریقے کو اختیار کرنے کے نتیجے میں وہ بھی اس کے حق میں کیا بن جائے گا. اب گویا یہ یوں سمجھیے کہ عبادت کی دو قسمیں ہوئی, ایک تو وہ اعمال جو شریعت نے خاص عبادت کی غرض سے ہی مشروع کیے ہیں, کہ آدمی عبادت کی غرض سے وہ کام کرے, جیسے نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہے, تسبیحات ہے, یہ سارے وہ کام ہیں جو شریعت مطہرہ نے عبادت کی غرض سے ہی مشروع کیے ہیں, یہ تو براہ راست عبادت ہو. اور دوسری عبادت کی قسم وہ ہے جو بالواسطہ عبادت, جو ابھی بتلایا کہ وہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو عبادت نہیں ہے, اپنی ذات کے اعتبار سے تو ایک جائز کام تھا, مباح کام تھا, لیکن اس کو انجام دینے کے لیے اس نے اپنی نیت کو درست کر لیا, اور اس کام کو انجام دینے کا جو طریقہ, مسنون طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے, اس طریقے کے مطابق اس کام کو انجام دے رہا ہے, تو پھر یہ مباح کام مباح ہوتے ہوئے بھی اس کے حق میں کیا بن جائے گا, عبادت بن جائے گا. یہ دوسری قسم ہوئی عبادت کی. پہلی قسم تو براہ راست عبادت بلا واسطہ, اور یہ دوسری قسم بالواسطہ عبادت ہے. وہ مومن کا ہر کام اگر صحیح نیت سے, صحیح طریقے سے ہو, تو وہ بھی بھلے اپنی جگہ پر ایک مباح اور جائز کام ہے, لیکن نیت کی درستگی اور طریقے کے شریعت کے مطابق ہونے کی وجہ سے وہ بھی کیا بن جاتا ہے, عبادت بن جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو حکم دیا, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, کہ آپ جو اپنے فرائض منصبی سے فارغ ہوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی, دیکھو یہی حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیا گیا, جیسا کہ ابھی میں نے بتلایا کہ حضور کے فرائض منصبی تو ساری دنیا جانتی, کہ آپ کی فرائض منصبی دین کی اشاعت تھی, تعلیم تھی, تبلیغ تھی, اور جو ہے آپس میں صلح کرانا تھا, جہاد تھا, یہ سارے آپ کے وسائل یہ جو تھے مصروفیات تھی. ہمارے مصروفیات جو ہوتی ہیں دن بھر, ہم لوگ تجارت میں, معیشت یعنی کمانے میں اور کاروبار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. البتہ اگر اس کاروبار کو ہم شریعت کے طریقے کے مطابق کر کے بالواسطہ عبادت بناویں تو اس کے لیے ہمارے پاس موقع ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کام دن بھر انجام دیتے تھے وہ تو باقاعدہ حقیقت میں آپ کے وہ فرائض منصبی تھے, وہ جو دین ہی کا حصہ تھا. اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے وَإِذَا فَرَغْتَ، کہ آپ اپنے روزمرہ کے کاموں سے، اپنے فرائض منصبی سے جب فارغ ہو جائیں تو آپ اپنے آپ کو تھکائیے، یعنی عبادت کے ذریعے سے اپنے آپ کو آپ تھکائیے. آپ کو یہ جو ہدایت کی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے، اس حکم کے واسطے سے ہم کو بھی وہ اس کی طرح متوجہ کیا گیا کہ جو لوگ دینی کاموں میں مشغول ہیں، طلبہ ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں، مدرسین ہیں، پڑھا رہے ہیں، مبلغین ہیں، تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، چاہے دن بھر یہ کام کرتے ہوں تو بھی ان کو بھی یہی ہدایت ہے کہ آپ جب اپنے روزمرہ کے اس کام سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو تھکائیں. کائی کے ذریعے سے تھکائیں؟ نفل عبادت کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت، اللہ کی یاد میں مشغول ہو کر وہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں. یہ جو تھکانے کا لفظ استعمال کیا گیا، اس سے ایک دوسری بات بھی بتلائی گئی کہ یہ جو آپ اپنے آپ کو نفلی اعمال میں مشغول کریں گے، اس کی مشغولی کی وجہ سے آپ کو مشقت لاحق ہوگی، تاب اور تھکاوٹ ہوگی. لیکن یہ تاب اور تھکاوٹ جو ہے وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں کیا ہے؟ مطلوب ہے. اس کی وجہ سے تنگ نہیں ہو جانا ہے. جو آدمی عادی نہیں ہوتا تو شروع میں یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ذرا سی تھکاوٹ ہوئی وہ چھوڑ کے پھر بھاگ جاتا ہے، الگ ہو جاتا ہے اس کام سے. نہیں، یہ تھکائیے کہہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ تھکاوٹ ہوگی، تاب ہوگا، پھر اس تاب اور تھکاوٹ کی وجہ سے آپ جو ہے اس کو چھوڑیں نہیں، آپ کو اس کو انجام دینا ہے. اپنے جسم کو تھکانا یہی اللہ کے یہاں مطلوب ہے. بھلے آج آپ کو یہ تھکاوٹ لگتی ہو، لیکن کل کو قیامت میں اس کے نتیجے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آپ کو جس انعام سے نوازا جائے گا وہ دیکھ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اچھا ہوا ہم نے وہ جو ہے اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈالا. اور ساتھ ہی ساتھ اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ بھئی دیکھو، ان نفلی عبادات میں جو مشغولی ہوگی اس میں تاب بھی ہوگا، مشقت بھی ہوگی، دل نہیں لگے گا، مزہ نہیں آئے گا. بہت سے لوگ کہتے ہیں مزہ، ہم عبادت کرتے ہیں لیکن مزہ نہیں آتا. ارے بھائی، یہ عبادت مزہ لینے کے لیے نہیں کی جاتی، عبادت تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ راضی ہو رہے ہیں، آپ کو بھلے مزہ نہ آ رہا ہو لیکن اللہ راضی ہو رہے ہیں، بس عبادت کا جو مقصود ہے وہ حاصل ہو رہا ہے. تو گویا یہ بھی اشارہ اس میں ہو گیا کہ مزہ آوے یا نہ آوے، دل لگے یا نہ لگے، آپ کو یہ کام انجام دینا ہے. اسی کو تعبیر کیا گیا فنصب، فإذا فرغت فنصب، جب آپ اپنے روزمرہ کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو اپنے آپ کو نفلی عبادات کے اندر تھکائیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ دن بھر تو آپ کی جو مشغولی ابھی بتلائی، لیکن پھر رات کو آپ رات کا بڑا حصہ اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے نماز میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی عبادت میں مشغول ہوتے تھے، جس کے نتیجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے اوپر ورم آ جاتا تھا، شگاف پڑ جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ویسے بھی کہ اللہ کے رسول، آپ سے کسی گناہ کا صدور تو ہونا ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اب نبی کیا ہوتا ہے؟ معصوم ہوتا ہے. اور بالفرض وقت تقدیر اگر مان لیا جائے کسی کو خطا کا صدور ہو بھی گیا تو اللہ تعالیٰ نے قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کی اگلی پچھلی خطائیں اللہ نے معاف کر دی. یہ عرض کیا حضرت عائشہ نے، اس کے جواب میں حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا افلا اکون عبدن شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ دیکھیے، ہم کو تو کوئی بھولے سے بھی ایسا کوئی خواب سنا دے کہ ہم نے آج دیکھا خواب کے اندر کہ ماشاء اللہ آپ جنت کی سیر کر رہے ہیں, تو اس کو سننے کے بعد پھر تو ہم چادر تان کر کے سو جائیں گے. حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے بعد اس کے شکرانے میں اپنے آپ کو تھکانا چاہیے. اور اس میں ایک بات دوسری یہ بھی ہے کہ مومن کا کوئی وقت فارغ نہیں ہوتا. یہ سبق بھی ہمیں دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنے فرائض منصبی سے آپ کے روزمرہ کے جو کام آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد جو وقت بچے اس بچے ہوئے وقت کے متعلق یہ مت سوچو کہ اب فرصت ہے لاؤ موبائل لے کر بیٹھ جاؤں, نہیں, بلکہ یہ جو وقت فارغ ہوا اس میں اللہ کی یاد میں اپنے آپ کو مشغول کیجیے, اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو تھکائیے. سبحان اللہ, الحمدللہ, لا الہ الا اللہ, یہ تسبیحات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے, جو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بڑے محبوب ہیں اور زبان کے اوپر بڑے ہلکے آسانی کے ساتھ آدمی اس کو ادا کر لیتا ہے اور اعمال کی ترازو کے اندر بڑے وزنی ہیں. سبحان اللہ وبحمدی, سبحان اللہ العظیم. کہ بھائی آپ کو وقت ملا ہے, یہ وقت جو ہے یہ آپ کی زندگی کا بڑا قیمتی سرمایہ ہے, بہت بڑی دولت ہے, اس کو آپ یوں ہی ضائع مت کیجئے. اگر ایسے ہی آپ اس کو فارغ یوں سمجھ کر کے کہ چلو اپنا کام تو پورا ہو گیا آپ بیٹھو آرام کرو, تو گویا یوں سمجھئے کہ آپ جو ہے وہ سونے کو مٹی بنا رہے ہیں. ایسا کر کے اللہ تعالیٰ تو ہمیں حکم دے رہے ہیں کہ آپ اپنے اس وقت کو کیا کیجئے, وصول کیجئے, تھکائیے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں. ایک ایک کلمہ ایسا قیمتی ہے اور اس کا اجر و ثواب اتنا بڑا ہے کہ ہم اور آپ اس کا تصور بھی نہیں. الحمدللہ, سبحان اللہ والحمدللہ تملان ما بین السماوات والارض, سبحان اللہ اور الحمدللہ, یہ دو کلمے ایسے ہیں کہ زمین اور آسمان کے درمیان کی فضا کو بھر دیتے ہیں, یعنی اس کا ثواب اتنا زیادہ ہے. تو گویا ہمیں ہدایت کی جا رہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی حال میں بھی فارغ نہ رکھیے. یہ مت سمجھیے کہ میں فارغ ہو گیا ہوں, بیٹھوں اب آرام کروں, نہیں, بلکہ اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں تھکائیے. اور پھر جو ہے آگے باری تعالیٰ کی طرف سے جو حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ اس میں مزید ہدایت کی جا رہی ہے کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے پروردگار ہی کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جائیے, اللہ ہی سے لو لگائیے. گویا تم جس حالت میں بھی ہو تمہیں اپنا کانٹیکٹ, اپنا رابطہ, اپنا تعلق اس سے رکھنا چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت. دیکھو ہر حالت میں انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی ضرورت لاحق ہوتی ہے, محتاج ہے نا, احتیاج کے نتیجے میں ہر وقت اس کی کوئی ضرورت ہوتی ہے. تو اپنی اس ضرورت کے متعلق اللہ سے سوال کیجیے, اللہ کی طرف رجوع کیجیے, اللہ سے مانگیے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو ہم کو یہاں تک تعلیم دی کہ تمہارے چپل کی پٹی اگر ٹوٹ جائے تو اللہ سے وہ بھی مانگو. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگنا کیا معنی رکھتا ہے, وہ تو موچی کے پاس جاؤ ٹھیک کرا, وہ یوں سوچ سکتا ہے نا. لیکن سوال یہ ہے کہ بھائی یہ موچی کے پاس جا کر کے ٹھیک کرانا اور موچی کا اس کو ٹھیک کر دینا یہ تو ایک ظاہری سبب ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو جو دارالاسباب بنایا ہر سبب اپنا اثر دکھلانے میں اللہ تبارک تعالیٰ کی مشیت کا محتاج ہے, اللہ کی مشیت پر موقوف ہے. اس لیے چپل کی پٹی ٹوٹ جائے تو پہلا کام تو یہ کرو اللہ سے مانگو, یا اللہ تو اس کو ٹھیک کروا دے. یہ مت سوچو کہ بھائی ابھی میں جا کر کے موچی کے پاس جا کر کے اس کو ठीक करवा लेता हूँ, अभी 15 मिनट का काम है। 15 मिनट का क्या काम है, मोची के पास जाने के लिए आप निकले और जाने के लिए आपको सवारी ही नहीं मिली, वही खड़े खड़े सवारी के इंतजार में जो है 2 घंटे गुजर गए, क्या कर लेंगे आप। ये दूसरा ये कि अगर सवारी मिल गई तो मोची के पास पहुंचे, वहां जहां उसका ठिकाना है, मालूम वो तो है नहीं, कहीं गया है, तो क्या कर लेंगे आप, ऐसा होता है। और फिर ये कि अगर वो मौजूद है और आपने उससे कहा कि भाई ये चप्पल ठीक कर दे, तो मेरा बहुत काम है, मैं पे अभी तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता, आप क्या कर लेंगे। और या फिर उसने इतनी बड़ी उजरत बतलाई इस चप्पल की ठीक करने की, उजरत जो है आपको 200 रुपये देनी पड़ेगी, आपकी समझ में ही नहीं आई कि 200 कैसे हो सकती है, आप उसको अदा करने पर खादिर नहीं है या अदा करने के लिए तैयार नहीं। तो मतलब ये है कि यूं समझ लेना कि ये आसान काम है, नहीं, जब तक कि अल्लाह ताला की मशीयत न हो वहां तक ये काम हो नहीं सकेगा। इसलिए हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ, किसी की मुलाकात के लिए जाना है तो अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह मैं फलानी आदमी की मुलाकात के लिए जाना चाहता हूँ, कोई अच्छी सी सवारी मुझे मिला दे। सवारी मिल गई, अब सवारी में बैठे अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए, शुक्र अदा करने के बाद फिर ये दुआ कीजिए अल्लाह वहाँ मंजिल पर आसानी के साथ, कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में जाम लग जावे, ट्रैफिक जाम लग गया तो ट्रैफिक जाम के अंदर आपके सारा वक्त तो उसी में खर्च हो गया, नहीं, वहां मंजिल जहां वो आदमी रहता है वो पहुंचा दे, फिर अल्लाह वो आदमी उस आदमी की मुलाकात करा दे, और मैं जिस काम को लेकर के जा रहा हूँ उसके दिल में उस काम को पूरा करने की गया तो ये डाल दे, तकाजा डाल दे, ये ना हो कि वो इनकार कर दे। गया हर वक्त आदमी अल्लाह से मांगता रहे, तो ये क्या हुआ, इसके जरिए से वैला रब्बे का फरगब, अपने परवरदिगार ही से लव लगाइए, उसी की तरफ मुतवज्जे रहिए। ये एक ऐसा तरीका हमें अल्लाह ताला ने बतलाया है कि जिसके जरिए से आदमी का ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ क्या होता है, मजबूत होता है। और अल्लाह ताला के साथ जब ताल्लुक मजबूत होगा तो यही चीज उसकी दुनिया और आखिरत की कामयाबी का जरिया है। इसीलिए बुजुर्गों के यहाँ तो यही है कि हर चीज में वो असबाब को नहीं देखते, पहले किसकी तरफ नजर होती है, अल्लाह ताला की तरफ, तवज्जो अल्लाह की तरफ, दुआ अल्लाह से मांगेंगे फिर असबाब की तरफ मुतवज्जे होंगे और असबाब को इख्तियार करेंगे, और ये समझ कर इख्तियार करेंगे कि अल्लाह का हुक्म होगा तो ये सबब जो है कारामद होगा, वरना उसमें कोई अपने जात के एतबार से कोई ये नहीं। बहरहाल ये 2 जुमले छोटे से हैं लेकिन ऐसे हैं कि हमें उसके अंदर बहुत बड़ा सबक दिया गया है, ज़रूरत है कि हम इसका एहतमाम करें। अल्लाह ताला हमको इसकी तौफीक और सआदत अता फरमाए।
ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक व तबारक इस्मुक व तआला जद्दुक व ला इलाहा गैरु ला इलाहा इल्लल्लाह लहदुस समदुल लजी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद لا إله إلا الله الحنان المنان وبديع السماوات والأرض الجلال والإكرام اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوامك ولك الحمد حمدا خالدا ما خلودك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا عِنْدَ كُلِّ طَرَفَةِ عَيْنٍ وَتَنَفُّسِ كُلِّ نَفْسٍ اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم يا كبير يا سميع يا بصير يا من لا شريك له ولا وزير له ويا خالق الشمس والقمر المنير ويا عصمة البائس الخائف المستجير ويا رازق الطفل الصغير ويا جابر العزم الكثير ندعوك دعاء البائس الفقير كدعاء المستر الزرير دعاء من خزعت لك رقبته وفازت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد تنحل به الوقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب زدني علما رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها أولها وآخرها ظاهرها وباطنها اللهم إنا نتوب إليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتوں کا ارجا عندنا من اعمالنا اللهم انك عفو کریم رحیم تحب العفو فاعف عنا یا کریم اللهم انا نسألک رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين سلما لأوليائك وهربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فعظمني ومن سيء الأخلاق فجنبني وعلى صالح الأعمال فقومني اللهم اجعل حبك أحب الأشياء إلي واجعل خشيتك أخوف الأشياء عندي واقضِ عني حاجات الدنيا بالشوق إلى لقائك وإذا أقررت أعين أهل الدنيا من دنياهم فأقرر عيني من عبادتي اللهم إني على ديني بالدنيا وعلى آخرتي بالتقوى اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا وآتنا ولا توسل علينا وأرضنا عنك وارض عنا اللهم ألهمنا رشدنا وأيدنا من شرور أنفسنا اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت لا إله إلا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا درا الا كشفته ولا حاجه هي لك ريدا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة العداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجات نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما اتيتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، قصوروار ہیں. اے اللہ اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، تو نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لیا لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمارے جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو. اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا. مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے. تجھے معافی بہت پسند ہے، بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے کہ یہ بندے جانتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً یا اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں. ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے عزیزہ اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائخ کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب کی مغفرت فرما، ہمارے محسنین و متعلقین مخلصین و محبین کی مغفرت فرما. اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھتے ہیں ان کی مغفرت فرما. تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما. ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما. گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما کر محسن اخلاق سے مزین فرما. تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما. تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما. دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما. تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما. ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو اے اللہ صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بلائیوں سے مالا مال فرما. ہماری تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما. ہمیں کسی کا محتاج و دست نگر نہ بنا. ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما. اے اللہ ہماری اولادوں کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ، اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما. برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما. اپنی شان ربوبیت سے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا. اللہ آج کی اس مجلس میں جس بچے نے اپنے حفظ کی تکمیل کی اور جن طلبا نے اپنے سبا شرح کی تکمیل کی، ان سب کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ جس طرح ان کے سینوں کو قرآنی الفاظ سے مزین فرمایا، قرآنی اعمال کا بھی ان کو اہتمام نصیب فرما، قرآنی اخلاق فاضلہ سے ان کو آراستہ فرما. رات اور دن کی مختلف گھڑیوں میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اس کا حق ادا کرنے کی ان کو توفیق عطا فرما. اے اللہ قرآن کے حفظ کی تکمیل پر، اے اللہ جو وعدے تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دیے ہیں، ان وعدوں کو ان تمام بچوں، ان کے والدین، ان کے اساتذہ اور ان کے اہل خاندان کے حق میں پورا فرما. جنہوں نے بھی اپنی اولاد کو اے اللہ حفظ میں لگا رکھا ہے ان کے لیے تکمیل کو آسان فرما. اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے. نماز کا عشق و محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو منور فرما، اے اللہ ہمیں معاملات کی درستگی عطا فرما، اے اللہ معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپسی حق تلفیوں سے ہماری پورے پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لازم کر رکھے ہیں، پوری امانت و دیانت کے ساتھ ان کو ادا کرنے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما، اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہوں، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تو سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو، اے اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما، محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حق میں شفاعت کی اجازت و رحمت فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر جہنم کے عذاب سے پورے پوری حفاظت فرما کر جنت کے اندر دخول اولین نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں جو محبوس ہیں اے اللہ ان کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں جو ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت رواداری اور حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناروا مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما، اے اللہ اسلام اور اہل اسلام کو سربلندی عطا فرما، حکمران طبقہ اے اللہ مسلمانوں کے ساتھ اور اے اللہ پسماندہ قوموں کے ساتھ جو زیادتی کرنے کی سازشیں کر رہا ہے، اللہ ان کی سازشوں کو تسبام کر کے ان کو ناکام فرما دے، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ اور فضل میں پی این آر کی آزمائش سے اور سی این آر کی آزمائش سے اے اللہ ملت اسلامیہ کی اور پورے ملک کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے جن کی جائز اور نیک مرادیں ہیں اپنے فضل سے پوری فرما، تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی ان سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں اور بندیوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی وصحابہ اجمعین۔
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے۔